سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الصيام وسننت لكم القيام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ کا فضل خاص ہے کہ آج ہمارے جامع مسجد عمر جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ ہمارے برخوردار حافظ محمد یوسف ثانی نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے روزہ تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے رات کا قیام سنت بنا دیا ہے، یعنی اللہ نے نعمت دن کی دی، روزہ رکھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام، سننت لکم القیام، میں نے سنت بنا دی تاکہ تمہاری رات بھی آباد ہو اور دن بھی شاد ہو۔ اگر دن کو روزے سے تمہیں فضیلت حاصل ہو تو رات کو قرآن سے تمہیں فضیلت حاصل ہو، کیونکہ شفعان حدیث میں آتا ہے کہ دونوں سفارشی ہوں گے، روزہ سفارشی ہوگا دن کو میں نے مشقت میں ڈالا، قرآن سفارشی ہوگا میں نے رات کو مشقت میں ڈالا، دونوں پیش ہوں گے اکٹھے اللہ کے دربار میں۔ حدیث میں آتا ہے دونوں کی سفارش سنی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کو رات سے خاص مناسبت ہے، اترا ہی رات میں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا اس کو، اکٹھا جو نازل ہوا 30 سپارے اکٹھے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، تیسری لیلۃ القدر میں، اور پھر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اس لیے اکٹھا نازل ہونے کا نام انا انزلنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کو تنزیل کہتے ہیں، نزلنا علی قلبی کا، تیرے دل کے اوپر ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ یہ عجیب بات ہے، ساری کتابیں اور صحیفے آئے ہیں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی وحی شروع ہوتی ہے، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی، ان میں 313 رسول ہیں جن کے پاس کتاب آئی ہے، چھوٹی کتاب آئی ہے، بڑی کتاب آئی، جن میں قرآن کے علاوہ 3 بڑی مشہور کتابیں ہیں، جن میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے زبور نازل ہوئی، اور وہ بہت بڑی کتاب تھی لیکن اکٹھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد داؤد صلی اللہ علیہ وسلم پر زبور نازل ہوئی جس کے وہ خود حافظ تھے اور اتنا صریح پڑھتے تھے، حالانکہ بڑی کتاب تھی وہ بھی، کہ اپنے گھوڑے کا حکم دیتے کہ گھوڑے پر کاٹھی چڑھاؤ اور تلاوت شروع کرتے اور بیٹھنے سے پہلے پہلے پوری کتاب کی تلاوت فرما لیتے تھے۔ اور داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے چونکہ آواز بھی خاص دی تھی، یا جبال اوبی ماہ و طیر، اے پرندو اے پہاڑو، ہمارے داؤد کے ساتھ میرا نام لینے میں ساتھ دو،
یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ویسے کوئی اپنی اس میں ہو کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، ورنہ ہر چیز اپنی زبان میں ذکر کر رہی، بلکہ وہی ذکر کرتے تھے جو داؤد سلام کہتے تھے، اگر وہ اللہ کہتے تھے تو سب اللہ کہتے تھے، ان کی بولی اللہ پتھروں کو بھی زبان دے دیتے تھے، تو سلم کے معجزات میں ہے۔ ابو جہل نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، انہوں نے کہا میں بتاؤں یا مٹھی کے اندر کی چیز خود بتا دے کہ میں کون ہوں، راہ فرماتے تھے میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے، میں ان جانتا ہوں، میں گزرتا تھا تو مجھے وہ سلام کیا کرتے تھے، میں ان پتھروں کو جانتا ہوں۔ درختوں سے آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درخت نے خبر دی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی سوقِ عقاظ میں، اور یہ بھی قرآن مجید کے نزول کے بعد ہوا ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے پوری کائنات کا نظام بدل گیا، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام بدل گیا، کیونکہ یہ اکٹھی کتاب نہیں آئی تھی بلکہ یہ تھوڑے تھوڑا 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 نازل ہوا، کیونکہ جب قرآن مجید کا اگر ایک حرف بھی آتا تھا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے تھے اور پوری کائنات کے اندر شیاطین اور جنات چھپ جاتے تھے، اس کائنات پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا تھا، فرشتوں کی جماعت قرآن لے کر نیچے اترا کرتے تھے۔ تو درختوں نے خبر دی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، شیطان نے جنات کو بھیجا پورے عالم میں اور شیاطین کو بھیجا کہ پتہ کرو ایسی کیا بات ہو گئی کہ آسمانوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، پہلے چوتھے آسمان تک جا سکتے تھے، اب بالکل دروازے، اور شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، ستارے مارے جاتے ہیں، ستارے مارے، جو ستارے گرتے ہیں دراصل شیاطین کو مارے جاتے ہیں۔ سائنس کچھ کہے، دیکھو سائنس اس چیز کو بتائے گی جس کو آنکھ دیکھتی ہے، اور پیغمبر اس چیز کو بتائے گا جو تیری آنکھ سے اوجھل ہے، یہ فرق یاد رکھو، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کبھی اشکال نہیں ہوگا، کبھی اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ سائنس مشاہدے پر مبنی ہے، وہ مشاہدہ بتاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ جو بجلی کی چمک ہے، یہ جو آواز ہے، یہ بادل ٹکرائے ہیں تو آواز پیدا ہو رہی، قرآن اور حدیث کہتا ہے یہ فرشتے کی آواز ہے، زیادہ جو اسباب انسان کی، کہتے ہیں کہ شریعت اور اللہ رسول کی بات وہاں شروع ہوتی جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی، وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے آگے بتاتا ہے یہ ہونے والا ہے، اس لیے عالم الغیب کہا نا، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو شیطان نے جب بھیجا پورے عالم میں پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، تو سوقِ عقاظ میں پیغمبر سلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ اس بازار منڈی لگتی تھی عقاظ کے مقام پر، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، میں وہاں قریب سے گزرا ہوں اور میں نے دیکھا کہ سوقِ عقاظ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، آج بھی وہاں منڈی لگتی، عربوں کے یہاں منڈیاں لگتی تھیں، مستقل بازار نہیں ہوتے تھے، یہ مارکیٹیں ایسے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ 12 مہینے منڈی لگتی تھی، آج یہاں منڈی ہے، کل وہاں منڈی ہے، پرسوں وہاں منڈی، اس طرح تو تاجر وہاں سے مال لے جاتے تھے، ان میں سوق خاص بڑے مشہور بازار ہے۔ تو پیغمبر سلام جا رہے ہیں وہاں، کس لیے؟ دعوت کے لیے، وہاں کے لوگوں کو دعوت دیں گے، وہاں عرب لوگ جمع ہوں گے، ان کو کلمے کی دعوت دیں گے۔ تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو جنات کی جماعت گزری وہاں سے، جنات کی جماعت گزری جو اس مشن پر تھی کہ زمین میں تبدیلی کس لیے، انہیں دیکھا یہ عجیب کتاب پڑھی جا رہی ہے، فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں زمین سے آسمان تک اس کتاب کو سن رہے ہیں، اور عجیب انوارات پڑھنے والے کے جو ہے زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، ہر پورا عالم روشن ہوا کھڑا ہے۔ تو وہ قریب آ کر انہوں نے قرآن سنا اور پھر چپ کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ نے جب سلام پھیرا جانے لگے تو درخت سے آواز آئی، اس نے پہلے سلام کیا اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جنات کی جماعت آپ کا قرآن سن کر گئی ہے، بعد میں سارے مسلمان ہو گئے، نصیبین کی قبیلہ، نصیبین کے جنات۔ تو جتنی کتابیں اکٹھی آئیں، زبور آئی، اس کے بعد انجیل آئی، صحیفے آئے، لیکن قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ 23 سال میں 24,000 مرتبہ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ جب بھی قرآن آتا تھا ایک نور کی بارش زمین پر ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا طویل زمانہ قیامت تک اس قرآن کو رہنا ہے، اور قیامت کے بعد جنت میں بھی رہنا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رات کا قیام فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو یہ قیام تراویح کا کرتا ہے ایمان کے ساتھ، واحتسابا اور ثواب کی نیت سے، غفر لہو ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دو سنتیں قرار دے دی، تراویح کی نماز اور قرآن پڑھنا اور سننا، یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دور فرماتے تھے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی، صرف 3 دن پڑھائی ہے، اس لیے کہ پیغمبر سلام اگر مستقل کوئی کام کرتے تھے اللہ فرض کر دیتے تھے امت پر، اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا، جیسے وتر کی نماز آپ نے مستقل پڑھی امت پر واجب ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کا عمل اتنا پسند آتا تھا امت پر، اس لیے آپ نے خود فرمایا کئی جگہ پر، لولا مخافت امتی، اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں فلاں کام کرتا، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں مستقل کروں گا تو اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ قیامت تک اس کو زندہ کر دیں گے، امت پر فرض کر دیں گے، میں نہیں چاہتا میری امت پر مشقت ہو۔ عجیب بات ہے، عجیب آپ کا اس امت کے ساتھ عجیب محبت اور تعلق تھا۔ اگر یہ چیزیں فرض ہو جاتی، تراوی فرض ہو جاتی وتر کی طرح، نہ پڑھتے تو قضا دینی ہوتی، اور پھر مسافر کو بھی معاف نہ ہوتی، مریض کو بھی معاف نہ ہوتی، بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتے، بہت بہت شرائط ہو جاتی۔ اب آدمی مسافر ہے تراوی نہیں پڑھ سکا تو کوئی بات نہیں، مریض ہے نہیں پڑھ پا رہا ہے، کھڑا نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اشارے سے پڑھ لیتا، ہو جاتی۔ اسے فرمایا سننت لکم القیام، اس لیے پیغمبر سلام نے 3 دن تراوی پڑھائی جماعت سے پڑھائی، اور صحابہ فرماتے اتنی طویل پڑھائی کہ ہمیں ایسے لگا کہ شاید صبح ہو جائے گی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، صبح بھی نہیں ہوئی، جلدی جلدی جا کر اپنی سحری کا انتظام کر لو تم، اتنی طویل پڑھائی آپ نے۔ تو قرآن مجید، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آتے، قرآن مجید کا دور فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی پڑھتے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ اس لیے یہ تراویح میں جو ہم قرآن مجید اس رمضان میں پڑھتے ہیں اور پیچھے سننے والے سنتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ فرشتوں سے بھی، پیغمبر کی بھی سنت ہے، فرشتوں سے بھی مشابہت ہے۔ اور من تشبہ بھی قوم منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسے میں شمار ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کا، فرشتوں کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، یاد رکھو۔ تو آپ ذکر اذکار کرے، کچھ بھی کرے، فرشتے نہیں آئیں گے، لیکن قرآن پڑھنا شروع کرو فرشتے فوراً آ جائیں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، قرآن پڑھتے فرشتے آتے ہیں؟ ارے غیر ملکی مال ہے، یا سامانوں بھی نہیں ملتا، اس کے لیے زمین پہ آنا پڑتا ہے، یہیں پڑھنے پڑھانے والے وہاں نہیں ہیں، آسمانوں پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں، یہ زمین پر، یہ نعمت ہے، یہ نعمتیں زمین پر ہیں، جس طرح خانہ کعبہ کو اللہ نے زمین پر رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اور حرم چھوڑ دو، حرم پاک جو وہ زمین پر ہے، اس لیے کہتے ہیں آسمان کو اگر فخر ہے کہ میرے پاس جنت ہے، تو زمین کا فخر ہے کہ جنت والے تو زمین پر ہیں، وہ جائیں گے تو جنت کھلے گی۔ آپ نے فرمایا انا اول من دخل باب الجنہ، میں پہلا انسان ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور میں پہلا انسان ہوں گا جن کے لیے جنت کھولی جائے گی، اور میری امت پہلی امت ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی، جنت ہی تو زمین پر ہیں۔ اس لیے اس امت کا معاملہ بڑا مختلف ہے، پہلی کتابیں اگر نازل ہوئی تھی جو ہے وہ تختیوں پر، اللہ نے یہاں پر امت کے سینوں کا اختیار کیا، دیکھو اگر سینے میں نہ ہوتا تو حافظ صاحب مصلے پر کیسے سناتے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حافظ تھے، یعنی امت کا سب سے پہلا حافظ جو ہے وہ خود نبی کریم تھا. امت کے اس امت کے اس امت سے پہلے نبیوں میں جو پہلا حافظ قرآن کا حافظ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر امت حافظ قرآن ہے رسول اللہ کی برکت سے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حافظ نہ ہوتے اور آپ کے سینے پر قرآن تو امت کیسے کرتی بتائیے. جیسے پہلے تورات آئی تختیوں پر تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ نہیں تھے تورات کے، اس لیے امت میں بھی حافظ نہیں سوائے ایک کے. ہاں تو عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی زبور کا حافظ نہیں تھا، لیکن یہاں سب سے پہلے اللہ تعالی نے پیغمبر سلام کو تسلی دی ہے. جب آپ جلدی جلدی یاد کرتے فرمایا لا تحرک بھی لسان تاج البی ان علینا جم و قرآن، آپ فکر نہ کریں آپ کے سینے میں ہم قرآن جمع کریں گے. اور پھر امت کے سینوں میں بھی آپ کی برکت سے قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا اور قیامت تک جمع ہوتا رہے گا. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، اور یہ ہماری مغفرت کا بہت بڑا بہانہ ہے. یہ رات کا جو قیام ہے، یہ تراویح کی جو نماز ہے، اس سے مراد تراویح کی نماز ہے. یاد رکھو من قام رمضان کی جو حدیث ہے بخاری شریف کی، تمام محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، اس سے عام نفل مراد نہیں ہے. بہت سے لوگ نفل کی حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ پیغمبر سلام 8 رکعت پڑھتے تھے، وہ 8 رکعت تو تہجد کی ہے. اس میں آتا ہے فی رمضان و غیر رمضان، کہ رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی 8 رکعت. تو غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے؟ بولو، تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے. فی رمضان و غیر رمضان، یعنی تہجد کی نماز پیغمبر اسلام کی رمضان میں بھی 8 رکعت ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی 8 رکعت، لیکن جو تراویح کی نماز عشاء کے ساتھ پیغمبر اسلام پڑھتے تھے وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. آپ نے 20 رکعت امت کے لیے سنت قرار دیا ہے. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ 20 رکعت، کیونکہ تراویح کہا جاتا ہے کہ ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر بیٹھ جانا، ترویہ کہتے 4 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کرنا، کوئی دعا وغیرہ پڑھنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو یہ ہے کہ اگر مکہ شریف میں انسان ہو تو 4 رکعت کے بعد سب لوگ طواف کریں، اور طواف کے بعد پھر اگلا 4 رکعت پڑھیں، پھر طواف کریں، پھر اگلے 4 رکعت پڑھیں. اور مدینہ میں اگر ہو تو 4 رکعت جب پڑھ لو تراویح کی امام پڑھا دے، تو باقی 4 رکعت میں 4 رکعت نفل پڑھو اپنے اپنے. جب نفل پڑھ لو تو پھر اگلی 4 رکعت پڑھاؤ، اس تاکہ سحری تک تم نماز میں تراویح کے مشغول رہو. لیکن ہم تو شارٹ کٹ ہے کہ یہاں پر تراویح میں دعا پڑھ لیتے ہیں. تو ترویح کہا جاتا ہے 4 رکعت کے بعد. تو تراویح کہتے اسے جس میں کئی ترویحیں ہوں، کئی دفعہ 4 4 رکعت پر رکنا ہو. اگر 8 رکعت ہوں تو ایک ہی دفعہ ہوگا، وہ تو ترویح ہوگا، وہ تراویح نہیں ہوگی. تراویح تو کہتے ہیں اس میں کئی دفعہ بیٹھے، تو کتنی دفعہ بیٹھنا ہوتا ہے بولو؟ 20 رکعت میں 4 دفعہ بیٹھتے ہو تو ترویح کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ اتنی لمبی ہوتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے امام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد 4 رکعت اور پڑھو تم، تو گویا کہ 40 رکعت پڑھو. لیکن یہ دعا جو ہے اس میں پڑھ لی جاتی ہے، اس کو ترویح کہتے ہیں. تو میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے. اگر یہ تراویح کی نماز نہ ہوتی، نہ پورے سال نماز میں قرآن پڑھا جاتا نہ سنا جاتا. دیکھو ویسے تو انسان قرآن تلاوت کر لیتا ہے، لیکن نماز میں پورا قرآن پڑھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. لیکن اس بہانے سارے حافظ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے قرآن جب نماز میں پڑھا جاتا ہے. ویسے 10 نیکی ہے، 10 نیکی. بخاری کی حدیث ہے کہ الف لام میم، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پروفیسر نے کہا کہ یہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے، سمجھنا چاہیے پھر یہ حفظ کرے. جیسے کہ آج کل بعض اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، حالانکہ تلاوت آیات مستقل ایک حکم ہے کہ تلاوت کرو، اللہ کا کلام پڑھو، پھر حکم ہے کہ تم اس کو سمجھو، اور پھر تیسرا حکم ہے کہ عمل کرو. انہوں نے کہا جی یہ سمجھے بغیر یاد کرنا، بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف پر 10، لام پر 20 اور میم پر 30۔ تو کہا کہ الف لام میم کا معنی آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کیوں بھائی، کسی کو پتا ہے؟ حروف مقطعات کا معنی کوئی تفسیر میں لکھا ہے کسی جگہ؟ بڑے سے بڑا مفسر قرآن ہو، اس کو کہا یار اس کا معنی بتا، الف لام میم کیا کہ اللہ جانتا ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مثال میں وہ آیت پیش کی ہے جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اس کے پڑھنے پر جو 10 نیکیاں ملیں گی وہ سمجھنے کے بعد ملیں گی۔ نہیں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسے حروف ہے وہی کے کہ اگر بغیر سمجھے بھی تمہاری زبان سے نکلیں گے تو 10 نیکی لے جائیں گے۔ یہ مثال میں پیش وہ کیا آپ نے آج رسول اللہ، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس لیے حروف مقطعات جتنے بھی متشابہات ہیں ان کے بارے میں یہی ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، راسخ علم بھی کہہ دیتے بڑے بڑے علماء، آمنا بھی، اے اللہ بس ہم ایمان لیا، جو بھی ہے معنی ہم نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیا ہے، آپ جانتے، آپ جانے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم اس کا معنی کیا ہے۔ اس لیے حروف مقطعات جتنے بھی ہیں یہ متشابہات میں سے، اس کا کوئی معنی نہیں جانتا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے بس رمضان تو جا رہا ہے، تو رمضان تو جائے گا، لیکن رمضان آتا اس لیے ہے کہ قرآن سے چسکا لگ جائے، قرآن سے تعلق ہو جائے۔ رمضان کچھ چیزیں ہمیں پیدا کر کے جاتا ہے جن میں ایک دن کا سبق اور ایک رات کا سبق ہے۔ دن کا سبق کیا ہے؟ جب حلال کو تم نے میرے حکم پر حرام کر لیا ہے تو جو حرام ہے اس کے قریب نہ جانا 11 مہینے، یہ دن سبق دے رہا ہے، اہم سبق ہے، لعلکم تتقون، کہ دن کو تم نے میرے حکم سے حلال چیز حرام کر لی، کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، تو جو چیزیں میں نے مستقل حرام کی ہیں ان کے قریب کیوں جاتے ہو؟ قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کے حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، یاد رکھو یہ قرآن کا حکم ہے کہ اس کے قریب، حرام چیز کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ قریب جاؤ تو تم گڑے میں گر جاؤ۔ حدیث شریف نے پیغمبر مثال دی، فرمایا کہ جو شخص شاہی چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، پہلے زمانے میں بادشاہوں کی اپنے جانوروں کے لیے چراگاہیں ہوتی تھی، وہاں پر لکھا ہوتا تھا بادشاہ کی چراگاہ، کوئی نہیں جائے گا سوائے بادشاہ کے جانوروں کے، یا بادشاہ کی ذات کے بغیر نہیں جائے گا۔ اب اس کے قریب بعض بے وقوف اپنی بکریاں لے جاتے تھے کہ یار میں ان کو اندر نہیں جانے دوں گا، قریب قریب رکھوں گا، تو بکری تو بکری ہے، جانور جانور ہے، گائے بھینس، وہ اندر گھس جاتی تو وہ پھر اس کو سزائے موت دی جاتی تھی، اس آدمی کو، چرواہے کو، کی گردن قلم کر دی جاتی تھی۔ پیغمبر اسلام نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ دیکھو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب جاؤ گے نا، اندر گر جاؤ گے، جہنم میں پھینک دے جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جب تک بادشاہ اجازت نہ دے، جب تک۔ دیکھیں انسان پر عورتیں حرام ہیں، عورتیں حرام ہیں، جب نکاح ہو جاتا ہے بادشاہ کی اجازت ہو گئی، اب وہ حلال ہو گئی، وہ حلال ہے۔ ایک چیز کسی کی ہے وہ حرام ہے آپ پر، اس کا لینا، وہ اجازت دے دے، تحفہ دے دے، پیسے سے دے دے، اب شاہی اجازت ہو گئی، آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ جو چیزیں مستقل حرام ہیں وہ مستقل حرام رہیں گی، تو لہذا روزہ ہم کو سبق دیتا ہے، روزہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ 11 مہینوں میں بھی تقوی کے ساتھ رہو۔ جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام تم نے حلال پر مچ کر لی، کہ تم ایسے اللہ کی ماننے والے ہو، میری ماننے والے ہو، کہ تم نے حلال کو اپنے اوپر صبح سے شام تک حرام کر لیا، تو اب دیکھو جب 11 مہینے آئے تو جو حرام ہے ان کے قریب بھی نہ جانا۔ تلک حدود اللہ لا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یاد رکھو یہ گر ہے، جو آدمی کہتے ہیں میں گناہ سے نہیں بچ پاتا، سن لو گناہ سے بچنے کا قرآن نے طریقہ بتایا کہ تم قریب بھی نہ جاؤ، جب قریب بھی نہیں جاؤ گے تو آسانی سے بچ جاؤ گے، یہ لا تقربوها۔ اور رات کیا سبق دیتی تراوی؟ قرآن سے تعلق پیدا کرو، اس سے مضبوط تعلق پیدا کرو، ڈیلا بلا نہیں، گیارہ مہینے اس کی دوستی تم نے نہیں چھوڑنی، گیارہ مہینے اس سے دوستی رکھنی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ بولو تم روزانہ تراویح پڑھتے ہو یا کبھی کبھی پڑھتے ہو؟ روزانہ پڑھتے ہو، روزانہ قرآن مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ پورا عالم الحمدللہ آپ تصور میں دیکھیں پورا عالم قرآن کے نور سے منور ہے، اور جگہ تراویح کہیں ہو چکی ہے یا ہو رہی آگے ہوگی، یعنی ایک منٹ کے لیے بھی 24 گھنٹے میں قرآن کی تلاوت تراویح کی ختم نہیں ہوتی پورے عالم میں۔ یہ عجیب اللہ نے نظام بنایا ہے، عجیب نظام بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ عجیب بات ہے، دو بڑی عجیب چیزیں کہ اللہ نے اس دنیا کا اوقات کو الگ الگ رکھا ہے تاکہ میری عبادت پورے عالم پر ہر وقت ہوتی رہے، یہ الگ الگ رکھا ہے، الگ رکھا ہے، ہر جگہ کا وقت بدلتا ہے، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایسے تو ہر جگہ وہ نمازیں آتی جائیں گی، ہر جگہ روزے آتے جائیں گے، ہر جگہ تراویح آتی جائے گی۔ ایک تو یہ عجیب رکھا، دوسرا چاند کا نظام رکھا ہے تاکہ 12 مہینوں میں رمضان گھومتا رہے، قرآن پڑھا جاتا رہے، روزے رکھے جاتے رہے، حج ہوتا رہے، نمازیں ہوتے رہیں۔ اگر اوقات انگریزی ہوتے، خدا نخواستہ انگریزی اوقات ہوتے اور مارچ کے اندر ہی صرف رمضان ہوتا اور جون جولائی میں حج ہوتا تو باقی مہینے حج کے نور سے رہ جاتے، باقی اوقات قرآن کے نور سے رہ جاتے۔ اب یہ دیکھو، اب یہ وقت جس میں ہم، اس وقت رمضان ہے، پہلے جون جولائی میں تھا، اب جو ہے یہ مئی اور اپریل میں آ گیا، پیچھے اپریل اور مارچ میں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری زمین پر اور پورے زمانوں میں میرے ماننے والے مجھے مناتے رہیں، میری عبادت کرتے رہیں اور نور پاتے رہیں، کوئی زمین خالی نہ ہو، کوئی زمانہ خالی نہ ہو، کوئی وقت خالی نہ ہو۔ عجیب بات ہے، کوئی زمین خالی نہیں، کوئی زمانہ خالی نہیں، کوئی مہینہ خالی نہیں، ہر وقت ہر لمحے کے اندر رمضان کی عبادت بھی ہو رہی، حج کی عبادت بھی ہو رہی، قرآن کی۔ عجیب و غریب اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یسألونک عن الأحلة، کہ یہ چاند کا کیا نظام ہے؟ انہوں نے کہا یہ حج کے لیے ہے اور تمہاری دوسری عبادات کے لیے ہم نے چاند کے ساتھ نظام رکھا ہے۔ اور سب سے آسان دوسری بات یہ ہے کہ چاند دیکھ کر عبادت کرنا، اوقات دیکھ کر عبادت کرنا، اس کے لیے کسی گھڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی جنتری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی آنکھ وقت بھی دیکھ کر پہچان لیتی ہے اور چاند دیکھ کر بھی اندازہ کر لیتی کہ کون سی تاریخیں چل رہی ہیں۔ ورنہ جو آدمی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں گھڑی نہیں، کچھ نظام نہیں، تو وہ کیسے عبادت کریں گے؟ بولو بھائی، سورج سے پتہ چل جاتا، پتہ چلتا ہے کوئی ایسا؟ تاریخ سورج کی تاریخ سے کوئی پتہ چلے گا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا، چاند کی تاریخیں بتاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو سبق یاد کر لو، دن کا سبق کہ حرام کے قریب نہیں جانا، اور رات کا سبق قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔